الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمين يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي دام دعتهم نصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا في واتكمي جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی پانچ آیات کریمہ یعنی ایک پورا رکوع جو ہے آج تلاوت کیا ہے دسواں رکوع سورۃ نائن سپارے کا جو ہے دسواں رکوع اور سورہ اعراف کا بیسواں رکوع پانچ آیات کریمہ آیت نمبر 158 159 160 161 اور 162 کی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے کل یا ایہا الناس تم فرماؤ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے. لا الہ الا ہو و یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو جلائے اور مارے. فآمنوا باللہ و رسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. النبی الامی، جو غیب بتانے والے بے پڑے نبی ہیں. الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. واتبعوہ، اور ان کی غلامی کرو. لعلکم تہتدون، کہ تم راہ پاؤ. ومن بعد قوم موسیٰ امتن، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے. یہدون بالحق و بھی یعدلون، کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا. یہ آیت کریمہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، جس سے درس شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، کن، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اعلان کر دیجیے. کون سا اعلان؟ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اے بنی آدم، اے الناس، اے لوگوں، یا ایہا الناس، انی، بے شک میں، رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں. پچھلے درس میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا تھا، اور درمیان میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر آیا جو انہوں نے اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے دعا کی. کون سی؟ اے اللہ میری اس امت کو بخش دے اور ان پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، لیکن کنڈیشن کے ساتھ، شرائط کے ساتھ. اور وہ کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام، تیری دعا قبول ہے تیرے ان امتیوں کے بارے میں جو میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ دعا ان کے لیے قبول ہوگی. کیا مطلب؟ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور جو یہود بنی اسرائیل میں سے جو اس مذہب کو لیے ہوئے اس دور تک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے جائیں گے، اس دور میں جو یہود ہوں گے، وہ لوگ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائیں گے، تو یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوگی. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، نو صفتیں ذکر. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں نو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی. فرمایا وہ کون سی ہیں؟ الذین یتبعون الرسول، کہ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ، یعنی ان کو بخشوں گا جو فالو کریں گے. کس کو؟ رسول کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو رسول کہا. رسول کون ہوتا ہے؟ جو فیض رساں ہو. نبی کون ہوتا ہے؟ جو پیغام رساں ہو. نبی اس کو کہتے ہیں جو پیغام پہنچائے اللہ کا مخلوق کی طرف، اور رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فیض پہنچائے مخلوق کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، پہلی صفت رسول ذکر کی. دوسرا کہا کہ وہ رسول کون ہوگا؟ وہ نبی ہوگا. نبی کی ہمیں تاریخ، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیغام رسا ہوتا ہے، غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، دوسری صفت. تیسری صفت ہم نے اس کا بھی ذکر کیا پچھلے درس میں، امی، کہ وہ رسول، وہ نبی، وہ کون ہوگا؟ امی ہوگا، جو کسی زہری استاد کے سامنے، جس نے کبھی زانو تلمذ طے نہیں کیا ہوگا، جو کسی کے سامنے بیٹھ کر جس نے پڑھا نہیں ہوگا، یا امی وہ کہ جو جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ گناہوں سے پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے، وہ رسول آخری سانس تک پاک اور صاف کسی طرح معصوم رہے گا، اس لیے آپ کو امی فرمایا. یا ام القرآن، مکہ مکرمہ کا رہنے والا نبی، جس مکہ کو ام القرآن کہا گیا، اس بستی کا رہنے والا، وہ امی ہے. یا وہ نبی جس کی امت ساری امتوں سے زیادہ ہے، اور وہ امت والا نبی، اس ایسی امت جس کی امت بڑی مشہور و معروف ہوگی، وہ امت والا نبی، اس لیے آپ کو امی کہا گیا. تو یہ تیسری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی. چوتھی صفت الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، چوتھی صفت یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں لوگ پائیں گے، یعنی جس کو پائیں گے، جس کو پائیں گے تورات اور انجیل میں، اور ان کی ایسی صفات پائیں گے کہ اگرچہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب صفات تورات میں پڑھیں گے، اور تورات اور انجیل میں صفات پڑھنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کریں گے، تو پہچان جائیں گے کہ وہ رسول جس کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے. یہ چوتھی صفت آپ کی. پانچویں صفت یامرہم بالمعروف، جو ہے وہ بھلائی کا حکم کریں گے. یہ اور اگلی سے وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے. ویحل لہم الطیبات، اور جو ہے چھٹی صفت کہ طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے یہود پر، ان لوگوں پر جو ظلم سے پیا رہے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام چیزوں کو، بری چیزوں کو ان پر حرام فرمائیں گے. طیبات کو حلال فرمائیں گے، کہ جیسے وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں لیکن بنی اسرائیل پر حرام ہیں، جیسے وہ اونٹ گائے کی چربی نہیں کھایا کرتے تھے، یا گوشت کے اندر جو چربی کی ناریں ہوتی ہیں ان کو نہیں کھایا کرتے تھے، ان کے لیے حرام تھی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ چیزیں حلال کریں گے. وہ پاکیزہ چیزیں جن کا ان کے لیے کھانا منع ہے وہ حلال، جیسے ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، مچھلی وہ نہیں کھا سکیں گے شکار کر کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائیں گے تو ہفتے کے دن وہ شکار مچھلی کا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزیں ان پر حرام فرمائیں گے، جیسے یہ شراب ہے، جوا ہے، قمار بازی ہے، یہ چیزیں ان پر حلال تھی پہلے، لیکن یہ نقصان دہ ہے. آج وہ ملک یورپ کو دیکھ لیں، یا امریکہ کو دیکھ لیں، یا دیگر وہ ممالک جن کے نزدیک شراب حرام نہیں ہے، شروع میں تو اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، بڑے کھاتے سے پیتے تھے شوق سے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دن بدن اس کے اوپر جو ہے پابندی لگتی جا رہی ہے. کبھی کہتے ہیں جی 21 سال سے کام کا نہیں پی سکتا، پھر 18 سال سے کام کا نہیں پی سکتا اس کو، اور اگر پینی ہے تو اتنی مقدار پی کر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، یا گاڑی نہیں چلا سکتے آپ جب شراب پی کر. یعنی یہ ساری جو ہیں ان کی جتنے بھی جرائم اور قرائم ہیں، یہ سارے اس شراب کی وجہ سے ہیں، جس کو ان ممالک میں اس کو حلال رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو نقصان دہ کہتے ہیں، اور باوجود نقصان دہ کہنے کے اتنا نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اس کو حرام نہیں قرار دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو، یا جوے کو، یا سود کو، یا جتنی بھی یہ حرام چیزیں تھیں جو نقصان دینے والی تھیں، ان سب کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لفظوں میں ہی ان کو حرام قرار دے دیا، اور یہود پر یہ نقصان دہ چیزیں خبائش سے تھیں ان پر حرام قرار دیا کہ وہ اس ایمان لے آئے، وہ چیزیں جن کے لیے نقصان دہ، ان کے لیے حرام ہے. آٹھویں اور نویں صفت یہ ذکر کی وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو ان کے اوپر جو گلے کے ٹھنڈے اور بوجھ تھے ان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اتار دیے ان کے لیے. وہ کیسے کہ جب نماز پڑھتے تھے یہود تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ گلے کے ساتھ اپنے بازو باندھ کر ایسے اللہ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھ کر اللہ کی عبادت کریں. کپڑا ناپاک ہو جائے اس کپڑے کو کاٹ لیں تو وہ پاک ہوگا، عضو اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اس عضو کو کاٹ لیا جاتا تو پھر اس کا گناہ معاف ہوتا، اگر کسی کو قتل کرتے تو اس کے بدلے میں دیت قابل قبول نہ ہوتی، اس کو نفس کو قتل کرنا پڑتا. غرض ہے کہ یہ سارے بوجھ جو تھے، یہ نو صفات ذکر کرنے کے بعد آپ دیکھیں، ہم نے پچھلی دفعہ اس درس کو ادھورا چھوڑا تھا. جو اہم چیز ہے جس کا حکم کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول جس کی یہ نو صفات جو ہے تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اس سے زیادہ اور بھی صفات موجود ہیں. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو صفات ذکر کی، فرمایا کہ ایسے رسول کی اتباع کرو، جو ایسے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یہود کی آنکھ میں قبول فرمائے، اور فرمایا کہ جو ایسا رسول ہے اس کے لیے کیا کرو، چار چیزیں اب ذکر کی اگر تم کامیابی چاہتے ہو. ایک یہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایسے رسول پر ایمان لاؤ، ایسے رسول جس کے اندر یہ نو صفات جس کی ہے، جس کی امت بننے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو ان کے حق میں، ایسے رسول پر کیا کرو، ایمان لاؤ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایسے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق، اور ایمان لانے کا حق کیا ہے، اگلی تین چیزیں جو ہیں وہ اس کی تفسیر کر رہی ہیں. ایمان لاؤ، فالذین آمنوا به، ایمان لاؤ اس رسول کے ساتھ، وعزروه، اور اس کی تعزیر کرو، اس کی تعزیر کرو. تعزیر کیا ہے، مبرر ایک صاحب لغت آتی ہے بڑا مشہور علماء لغت میں اور علماء صرف و نحو میں، وہ کہتا ہے کہ تعزیر یہ ہے کہ اعلی درجہ کی تعظیم جس کے بعد اور تعظیم کا کوئی درجہ نہ ہو، اعلی درجہ کی تعظیم کرو تو یہ ہے تعظیم، یہ ہے تعظیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی کرو کہ اس کے برتر آپ کسی کی تعظیم نہ کر سکیں، یہ ہے تعظیم جس کا حکم قرآن نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور وہ کیا ہے، اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں. سورہ حجرات پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو. یہ تعظیم کیا کہ اگر رمضان کا چاند نظر آ جائے اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھے. رکھ سکتے تم روزہ لیکن نہیں، روزہ رکھو گے آپ کے حکم کے بغیر آپ کی سبقت کر کے تو یہ تمہارا روزہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا سبب نہیں بنے گا، یہ عذاب کا سبب بنے گا. قربانی دسویں ذوالحجہ کو قربانی کرنا یہ حکم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کرو گے تو وہ قربانی قبول نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کی قربانی، گاؤں والوں نے، حضور نے بھی قربانی نہیں کی. یہ آیت نازل ہوئی، قربان کو کیوں قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تم نے نہیں کی. تعظیم کیا ہے کہ پہلے حضور کو وہ کام کرنے دو یا ان کے حکم کے مطابق ان کی اجازت سے تم کرو، یہ ہے عزت، یہ ہے تعظیم. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، بات کر رہے ہوں یا آپ تشریف فرما ہو، تمہاری آوازیں ان کی آواز سے اونچی نہیں جانی چاہیے، یہ ہے حضرت درجہ کی تعظیم. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث، صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما ہوتے تو آپ کو بلاتا ہی کوئی نہیں، اگر کسی مجبوری میں آپ کو بلانا پڑتا تو ان ناخنوں سے آپ کے دروازے کو ناک کرتے تاکہ ہلکا سا آواز آپ پر لسم کو پہنچے اور پتہ چل جائے کہ آپ کو کوئی شخص جو ہے اس کو سرکار تشریف لے آئے اور اس کو حاجت ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کی یا کسی کام کی. عروہ بن مسعود ثقفی جو صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے شرائط حدیبیہ کی طے کی، جب وہ واپس آیا کفار کے پاس تو اس نے آ کر کہا کہ اے کفار مکہ، اے قریش، تم اس شخص پر کبھی غالب نہیں آ سکتے. کیسے نہیں غالب؟ بخاری کی حدیث، کیسے غالب نہیں آ سکتے؟ کہا میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، جتنی تعظیم میں نے صحابہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، ایسی تعظیم میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی. دربار میں 8 گھنٹے کی جاب کے لیے سنتری یا پولیس یا وہ جو ہے حفاظت کرنے والا، وہ بالکل لکڑی کی طرح سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس بادشاہ کی وہ تعظیم نہیں ہے جو ایک صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کہ اس رسول کو جب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اس کے وضو کے پانی کا قطرہ انہوں نے زمین پر نہیں گرنے دیا. صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے لے کے، کپڑوں کو نیچے کر کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا غسالہ شریف جو ہے، جو پانی بچا ہوا ہے وضو کا گرنے والا پانی، اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر ملتے ہیں. اور 1400 صحابہ میں جس کا ہاتھ اس پانی تک نہیں پہنچتا، وہ اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ تر کرتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو تر کیا ہے. اور پھر اس ہاتھ، اس یہ بخاری کے حدیث ہے، اس پانی اور اس ہاتھ پر ہاتھ کا اپنے چہرے اور سینے پر بنتا ہے. تو جس صحابہ میں، جن صحابہ میں، جن سپاہیوں میں، جن شاخ میں اتنی عزت اور تعظیم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ خون کا کپڑا خطرہ اس کا زمین پر گرنے دیں گے؟ کیا وہ کسی کو اس کے پاس پہنچنے دیں گے؟ یہی وجہ تھی غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر آتا ہے آپ اپنے ہاتھ کو روک لیتے. آج کسی کو ایک کانٹا لگے، ہاتھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اٹھا کر دوبارہ اس کانٹے کی تکلیف کو سہ سکیں، لیکن تیر آ رہا ہے حضرت طلحہ اس ہاتھ کو ہاتھ سے روکتے ہیں، دوسرا آتا ہے اسی ہاتھ سے روکتے ہیں، تیسرا آتا ہے اسی ہاتھ سے روکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پورا ہاتھ یا شل ہو جاتا ہے، بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے صحابی نے میری جان کو بچایا، اتنی تعظیم میری کی ہے، ہر بار کو اپنے پر سہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو فرمایا کہ یہ طلحہ وہ ہے جو اشرف بشرم میں سے ہے، ان کی ساتھ. تو یہ ہے کیا ایمان کی، کیا نشانی ہے ایمان کی؟ نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو. یہ نہ کہو کہ تعظیم کرنے میں شرک آ جائے گا، یہ تو اللہ کے ساتھ ملا دیا، یہ تو کس کے ساتھ ملا دیا؟ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فرما رہا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، تعظیم کرو، اور ضرور اس کی تعظیم، ہر درجہ کی تعظیم کرو. باہر سے نہ پکارو ان اللہ دین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ اکثرهم لا یاکلون. جو باہر سے آپ کو پکارتے ہیں نام لے کر، وہ اکثر وہ ہے جن میں عقل نہیں ہے، ان کو بیوقوف کہا اللہ تعالیٰ نے جو باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امتی کو حکم ہے کہ خاموشی کے ساتھ روضہ اقدس کے سامنے حاضری دے اور اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اگر بلند کرے گا اس کے سارے اعمال حبط اور ضائع کر دیے جائیں گے. قرآن نے فرمایا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو. تو کیا کہا؟ ایسے رسول پر ایمان لا. اور ایمان کی کیا نشانی؟ واضح، اس کی تعظیم کرو، اس کی تعظیم کرو، حد درجہ تعظیم کرو اس کی. ونصروہ، اور اس کی مدد کرو. دوسری مدد کیسے کرو؟ کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلاؤ، یہ اس کی مدد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روٹیاں نہیں مانگتے، آپ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتے. وہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے لیا، ان انصار سے لیا، ان مہاجرین سے لیا، اور ایسا لیا ان سے کہ ان کا نام قیامت تک سمجھتا رہ گیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے مال لیا، آپ فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، مجھے اور کسی کے مال نے ایسا نفع نہیں. ہاں جی، ما نفع نہیں، مجھے کسی کے مال نے ایسا نفع نہیں دیا، ما نفع نہیں مالو ابو بکر، جو ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع. وہ لوگ بھی سوچیں جو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کہتے ہیں نا ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، اللہ نفع دیتا ہے اللہ نقصان دیتا ہے. یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے جو نفع دیا، حدیث پاک ہے، ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے جو نفع دیا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا. ہاں تو یہاں کیا فتوا لگاؤ گے کہ اللہ کے سوا کو کسی کو نفع نہیں دے سکتا؟ پہلے حدیث کا مفہوم سمجھو کہ حدیث کہنے کی کہنا کیا چاہتی ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ نفع اور نقصان کوئی نہیں دے سکتا. تو ابو بکر صدیق کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تصور فرماتے تھے جیسے کہ اپنا مال ہے. کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تین خواہش ہے. فرمایا کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الى وجه رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ نظر میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو چہرہ ہر وقت میں آپ کو دیکھتا ہوں. ابو بکر صدیق اور کون سی خواہش؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اقی تحت رسول اللہ، میں چاہتا ہوں بیٹی میری ہو نکاح آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس بات کو پورا فرمایا. ہاں جی. اور تیسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو، آپ اس کو اس طرح استعمال کریں جیسے اپنا مال استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس مال کو استعمال فرمایا. تو آپ کسی سے مال دولت نہیں مانگتے، نہ کوئی آپ کو دے سکتا ہے. آپ کے لیے کیا اللہ نے فرمایا، ورنہ کرو اس کے دین کی مدد کرو، اس کے دین کو پھیلاؤ، اس کی سنتوں کو پھیلاؤ، اس کی محبت کو عام کرو، اس کے ذکر کو عام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عام کرو، اس کی رسالت کو عام کرو، اس کی نبوت کا چرچا کرو، ان کی تعریفیں کرو، ان کا ذکر عام ہر جگہ پہ کرو، ان کی محبت کے دم بھرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرو. یہ ہے وہ نہ کرو کہ اس کی مدد کرو، ان کے دین کی مدد کرو، ان کے دین کو پھیلاؤ. اور وتبع النور الذی انزل معه، اور اتباع کرو اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل ہو، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرو، اس قرآن کی اتباع کرو. پھر کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون. اب یہاں یہ پچھلے جب سے ایت شروع ہوئی ہے وہاں ایک لفظ آتا ہے الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں. یا اسی ایت کے آخر میں آیا وتبع النور الذی انزل معه، اس نور کی اتباع کرو جو آپ کے ساتھ نازل ہوا. یہاں فرمایا اس نور کی اتباع کرو جو آپ کے ساتھ نازل ہوا. ابتدائے آیت میں فرمایا رسول کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. بغیر کسی تحقیق کیے کسی کی بات ماننا، کسی کی بات پر عمل کرنا، یہ اطاعت. اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے پہلے میں سوچ لوں کہ مجھے اس اطاعت میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا یہ اطاعت کرنی جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ حکم ماننا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر یہ تحقیق کر کے آپ اطاعت کریں گے وہ اطاعت نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے آپ کسی کی بات مان کر اس پر عمل کریں، یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے. اور کسی کی نقل، جس کسی نے کوئی کام کیا ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے آپ اس کو کر گزریں، یہ ہے اس کی اتباع. اب اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. معنی کیا ہے؟ مفہوم یہ نکلا اس بات سے کہ اللہ کا حکم جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے کہ مات اگر اس کی اطاعت کو کر گزرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اطاعت. جیسے تم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر سن کر بغیر سوچے سمجھے کہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ اطاعت کا دم بھر لیتے ہیں، جیسے یہ اطاعت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر اس کو بھی بغیر سوچے سمجھے آپ اس کو کر گزرو، یہ ہے اطاعت رسول. اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب تم دیکھو تو اس میں یہ نہ سوچو کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ہم کریں گے تو کیا ہوگا، یہ کون سی کتاب سے آیا ہے، اس کی پہلے تحقیق کریں. اگر یہ تحقیق میں پڑ گئے، سوچ وچار میں پڑ گئے تو وہ اتباع نہیں ہے. یوں ہی آپ کو پتا چلے کہ یہ مصدقہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ آپ اس کو کر گزرو، یہ ہے رسول اللہ کی اتباع. اب قرآن نے فرمایا کہ نور کی اتباع کرو اور رسول کی اتباع کرو. نور سے مراد کیا؟ نور کی اتباع کرو قرآن مجید، اور یتبع عمر رسول سے کیا مراد ہے؟ حضور کی حدیث، حضور کی سنت. تو اس آیت سے ایک چیز یہ ثابت ہوئی کہ جیسے قرآن کی اتباع کا حکم قرآن نے فرمایا ہے، اسی طرح رسول کی سنت کی اتباع اور سنت پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے. تو جیسے قرآن کی اتباع قرآن کا حکم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اس پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے. اور اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام پر ایمان رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ایمان کا وہ طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا. کیا؟ ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایمان کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو بغیر سوچے سمجھے کے. یعنی اور ایمان لاؤ آپ پر، وعزرو ہو آپ کی تعظیم ہر درجہ کی. جو کہتے ہیں رسول اللہ کا ذکر آئے تو کھڑے ہو کر سلام پڑھو تو یہ تعظیم ہے، یہ شرک ہے. اپنے ایمان سے ہاتھ کھولو جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا. آپ تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں، حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، جساب جساب میں ماس گدی پر، کھچر پر یا گدے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. بنو قریظہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قومو الی سیدکم، کھڑے ہو جا تمہارا سردار صاد صاد ماز صاد ماز آ رہا ہے. آپ نے صحابہ کو فرمایا ہاں جی قومو الی سیدکم، بنی قریظہ کے واقعے میں قومو الی سیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جو صحابہ کی تعظیم کے لیے حکم دے رہا ہے، اس سرکار کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوں تو آپ کہیں کہ یہ شرک ہے؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. قرآن فرماتا ہے اس کی تعظیم کرو، ہر درجہ تعظیم کرو. یعنی ازرو ہو نہ سرو ہو، اس کی مدد دین کی مدد کرو. وقتبہ النور، اس نور اس قرآن کی مدد کرو جس قرآن کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کو کون جانتا تھا حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے؟ ہاں جی قرآن کو، تو قرآن کا تعارف کس نے کرایا؟ قرآن کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے. قرآن نے حضور کا تعارف نہیں کرایا، قرآن کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے. آپ کو تو 40 سال کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، آپ نے جب بغیر پڑھے لکھے ہونے کے 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ نے ایسا کلام سنانا شروع کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اتنا سچا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے اگر یہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے. حضور نے قرآن کا تعارف کرایا ہے، قرآن نے حضور کا تعارف نہیں کرایا. تو اب جب یہ تعارف اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اب اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرا تعارف ہم نے تورات انجیل میں کرا دیا، اب تم اپنی زبان سے کہو کہ میں کون ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہہ دو، قل، خود فرماؤ. کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہوں، میں یونس علیہ السلام کی طرح اہل نینوا کا نبی نہیں ہوں، اور میں آدم علیہ السلام کی طرح ان چند آدمیوں کا نبی نہیں ہوں جو اس وقت موجود تھے. میں نوح علیہ السلام کی طرح اس دور کے اس وقت کے لوگوں کا نبی نہیں ہوں. میں سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی طرح ایک مخصوص قوم کا نبی نہیں ہوں. میں شایہ علیہ السلام ارمیہ علیہ السلام کی طرح ایک گاؤں کا نبی نہیں ہوں، بلکہ میں کون ہوں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جہاں تک نسل انسانی رہے گی اس وقت قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں میں تمام کا نبی اور رسول ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہاں جی بلکہ یہاں تو یا ایھا الناس فرمایا، الناس اس لیے فرمایا کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انسان، اس لیے انسان فرمایا. اور علماء نے اس آیت کے ساتھ فرمایا کہ ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوق کا ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مخلوق کے نبی ہیں. تو جتنی ساری مخلوقیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گی. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری مخلوق کا نبی ہوں، جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا میں اس کا رسول ہوں. کیسے؟ حدیث پاک میں ارسلت الی الخلق کافہ، میں جس کو کریشن بولتے ہیں، جس کو مخلوق بولتے ہیں، جو چیز کریٹ کی گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، میں حق اس مخلوق کا نبی ہوں. ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں سارے عالمین کی طرف رحمت ہوں. انسان انسانوں کا ایک عالم ہے, ایک دنیا ہے. عالم کہتے ہیں دنیا کو. انسانوں کی ایک دنیا ہے, جنوں کی ایک دنیا ہے, حیوانوں کی ایک دنیا ہے, سمندر کی مخلوق کی ایک دنیا ہے, درختوں کی مخلوق کی ایک دنیا ہے, پھولوں کی مخلوق کی ایک دنیا ہے, دوزخ کے فرشتوں کی ایک دنیا ہے, نباتات کی ایک دنیا ہے, جمادات کی ایک دنیا ہے, حشرات وغیرہ کی ایک دنیا ہے. آپ گنتے جائیں 18,000 عالم ہیں, انسان اس میں ایک عالم ہے. تو یہاں جو قرآن فرماتا ہے میں لوگوں کی طرف رسول بن کے آیا ہوں, یہ صرف لوگوں کی طرف نہیں, اگر لوگوں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں تو جنوں کا تو ذکر نہیں ہے اس میں. جب جنوں کا ذکر نہیں ہے تو قرآن کو جن کیوں فالو کرتے ہیں؟ جن کیوں جہنم میں جائیں گے؟ جن کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کہہ کر ذکر کیا کہ اعلیٰ مخلوق کو ہم نے ذکر کر دیا, باقی ساری مخلوق اس کے اندر آ جائے گی. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, یہاں تک رب العالمین عالمین کا رب ہے, وہاں تک رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لیکون للعالمین نذیرا, ہم نے عالمین کے لیے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات میں جو چیز مخلوق کہلاتی ہے آپ اس کے لیے نذیر اور نبی بن کر آئے ہو. اسی لیے تو جب 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 ابو جہل نے آپ میں کنکریاں رکھی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ بتا دیں میرے کنکریوں میں کیا ہے تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں, وہ کون ہے؟ اس نے کہا اگر وہ خود بتا دے تو اور بڑی بات ہے. تو جب کنکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کا حکم دیا تو کنکریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پتھر ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سنگریزے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے ایک جامد چیز ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی امتی ہیں. کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول. یہ کلمہ پڑھنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں. جب سوسمار نزر اور گو وہ ایک بدلی لے کر ایک گاؤں کا آدمی لے کر اس کو کھانے کے لیے لے آیا, کیونکہ وہ لوگ کھایا کرتے تھے, جب آپ کے سامنے سے گزرا آپ کو دیکھا تو مزاق کے طور پر آپ کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں, اگر یہ جانور نزر جو میں نے پکڑا ہوا ہے اگر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا اس کو پھینک دیا تو آپ نے اس سے پوچھا منزل نبی تاب ہو تو کس کی عبادت کرتی؟ اب وہ اس کی ایک اپنی زبان ہے لیکن فصیح عربی میں اسے جواب دیا جس کو اس بدبی نے بھی سنا. میں عبادت کرتی ہوں اللہ کی فی السماء یعبدہ, جس کا عرش آسمانوں میں ہے. وہ فی الارض سلطان ہوں, میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہی زمینوں میں ہے. وہ فی البحر سبیل ہوں, میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی روانی سمندروں میں ہے. میں اس کی وہ فی الجنت رحمت ہوں, میں اس کی عبادت کرتی ہوں جنت میں جس کی رحمت عام ہے. وفی النار عذاب ہوں, اور میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب جہنم میں ہے. اب آپ نے پوچھا اما نانا میرے بارے میں بھی تو پتا ہے میں کون ہوں. ہاں جی, تو کہتے ہیں انت رحمت للعالمین, اللہ کے رسول آپ کو عالمین کی رحمت ہے, ہمیں تو آپ سے رحمت ملی. انت رحمت للعالمین, انت خاتم النبیین, آپ آخری نبی ہیں. انت رسول رب العالمین, آپ تو اللہ کے رسول, آپ تو رب العالمین کے رسول ہے یا رسول اللہ. وہ شخص مسلمان ہو گیا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ, تمام مخلوق کی طرف آپ رسول بنا کر ملے. تو کیا اس یہ کیا بتا رہی ہے کہ جہاں تک خدا تعالیٰ کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت ہے. اس لیے کہ آپ ایک مثال دیکھیں, اگر جو ہے مشرف پرویز کی جو ہے صدارت جہاں تک ہے کیا وہاں تک شوکت عزیز کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایک وزیر اعظم ہے, ایک صدر ہے, اگر ایک کی صدارت پورے ملک میں ہے تو دوسرے کی وزارت عظمیٰ بھی وہیں تک ہے. اللہ تعالیٰ کے میں شان ہوں کہ بادشاہی جو ہے اور اس کی حکومت لہو ملک السماوات و اللہ کے یحیی و یمیت, اگر آسمانوں اور زمینوں میں اگر ہر جگہ پہ اللہ جل شانہ کی بادشاہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت بھی وہاں تک ہے. اسی لیے دعا فرماتے ہیں کہ وزیر آیا سما وزیر آیا سر, میرے دو وزیر زمین پر ہیں, میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں. آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں,
اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. اگر وزیر تو وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی کی بادشاہی ہوتی ہے, تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے, اس کی بادشاہی زمینوں میں بھی ہے. تو کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دیجیے کیا کہ لوگوں میں ان رسولوں کی طرح نہیں ہوں جو ایک گاؤں کی طرف رسول بن کر آئے, ایک شہر کی طرف رسول بن کر آئے, ایک قبیلے کی طرف رسول بن کر آئے. انی رسول اللہ علیکم جمیا, میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے. اب اللہ کا تعارف حضور کرا رہے ہیں, اللہ کا تعارف حضور, وہ اللہ لہ ملک السماوات والارض جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت, وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی. یہاں تک تعارف کرا. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب کے تعارف کرا, فرمایا کہ میرا رسول وہ ہے جس کو میں نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. تو کیا کرو؟ اب وہی الفاظ جو پچھلی آیت میں دوہرائے اسی کو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے اس رسول پر ایمان لاؤ. کون رسول؟ النبی, جو غیب کی خبریں دینے والا ہے. الامی, وہ نبی جو امی ہے, جو صرف میرا شاگرد ہے, رحمان و علام القرآن, جس کو رب نے قرآن سکھایا ہے, کسی اور کا شاگرد نہیں ہے. اس رسول پر ایمان لاؤ. اللہ یؤمن باللہ وکلماتہ, یہ رسول جو میرا رسول ہے, یہ اللہ اور اس کے کلمات پر, یعنی اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. جب میرا رسول جس کی وزارت عام ہے, جس کی سلطنت عام ہے, جب میرا رسول میرے پر ایمان رکھتا ہے, میری کتابوں اور میرے کلمات پر ایمان رکھتا ہے, تو تم اس کے پر کیوں نہیں, تم میری کتابوں اور میری کلمات پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ تم میرے رسول کو مانو اور میرے رسول کو ماننے کے بعد مجھے مانو. جب تم میرے رسول کی وساطت سے مجھے مانو گے, وقت تبعو ہو, اس کی اتباع کرو گے, لعلکم تہتدون, پھر تم ہدایت پا جاؤ گے. پچھلی آیت میں فرمایا کہ تم رسول پر ایمان لاؤ, اس کی اتباع کرو, قرآن کی اتباع کرو, اولئک هم المفلحون, تو تم کامیاب ہو. یہاں فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے کلمات پر ایمان لاؤ, فآمنوا باللہ, رسول اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, واتبعوا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, تو کیا ہو جائے گی؟ لعلکم تہتدون, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یہتدون, اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی سے انصاف کرتا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں, بارہ قبیلوں میں جو ہے, جیسا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ 620,000 بنی اسرائیل جو تھے مصر سے نکلے تھے, 620,000 میں 608,000 نے بچھڑے کی پوجا کی اور مشرک ہوئے, 12,000 جو تھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی, 608,000 نے توبہ کی اور ان کے لیے 70 آدمی پور پہاڑ پر گئے, اور جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی, جس نے شرک نہیں کیا, اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا جو مشرک نہیں تھا, جو ہدایت حاصل کرتے تھے اور انصاف کی راہ دیکھتے تھے, اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک وہ گروہ, تفسیر ابن جریر تبری اور روح المعانی اور جو ہے کرتبی, اس میں میں نے دیکھا آج ایک بڑا عجیب واقعہ کہ جب بنی اسرائیل کے 12 گروہوں میں سے ایک گروہ جس نے شرک نہیں کیا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا, یوشع بن نون کا زمانہ آیا, اور یوشع بن نون کے بعد جو ہے ان میں اور کفر پھیل گیا بنی اسرائیل میں, تو وہ گروہ جو پہلے بچا تھا اس وقت بھی بچا رہا, انہوں نے اللہ سے عرض کیا ہے اللہ ہمیں کسی ایسے محفوظ مقام پہ پہنچا دے جہاں ہم اس ایمان کو بچا لیں
اور ایمان کو کھو نہ دے گئے. یہ ہمارے لیے نما شکریہ. ہم لوگ جو اچھی سوسائٹی میں جانے کے لیے کہ جہاں بڑے بڑے ہاؤس ہوں, جہاں بڑی شاندار سڑکیں ہوں, جہاں کے سکول اچھے ہوں, جہاں ہمیں کوئی دیکھے نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, وہاں منہ ہونے کے ارادے رکھتے ہیں. اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر, اپنی مساجد کو چھوڑ کر, اپنے سکولوں اور مسجدوں کو چھوڑ کر, اور اپنے جو ہے علماء اور مذہبی لوگوں کو چھوڑ کر وہاں جا کر منہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں بڑی اچھی فریش ہوا ہمیں ملے, جہاں بڑے کھلے کھلے گھر ہوں, جہاں ہمیں جو ہے اذان کی آواز تک نہ آئے, ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو, ہمیں کوئی جو ہے وہاں سے بادل کرنے والا نہ ہو. تو کیا ہوتا ہے, وہ اولاد جو ہے وہ دین سے ہاتھ دھو گئے. جب آپ کو کبھی اذان کی آواز نہیں آئے گی, جب آپ کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکیں گے, جمعہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے, ایسے دور علاقے میں جائیں گے تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کے دین کا, کیسے آپ دین کو بچائیں. اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا, 6,08,000 نے شرک کیا, اور کسی دور میں بھی جب ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت فرماتا ہے. اگر آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں, اس کو داؤ نہیں لگانا چاہتے, اور اوپر سے جو ہے تصویر اندر سے چھری, اور اوپر سے آپ نام اللہ کا اور اندر سے یہ نیت خراب, تو پھر آپ کی دعا کیسے قبول ہے. لیکن جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے, آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کے مال کو بھی نہیں بکا کر سکتی, اور آپ کے کس کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس قوم نے دعا کی, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین میں ان کے لیے ایک ٹنل بنا. وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دین کو محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے لیے ایک زمین میں ٹنل بنا دے. 18 مہینے وہ پورا لشکر جو ہے وہ اس میں چلتا, 18 مہینے چلتا ہے, اور وہ 18 مہینے چلنے کے بعد وہ جو روایات میں آتا ہے چین کے کسی دوسرے حصے میں وہ پہنچ جاتا ہے, وہاں پہنچے اور وہ قوم وہاں آباد ہو گئی. بنی اسرائیل کا زمانہ گزر گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج معراج کے لیے نکلے, تو جیسے آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر چلے, تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو نفل پڑھیے. کیوں؟ یہ مدینہ منورہ ہے, یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے, یہاں آپ ہجرت فرما کے آئیں گے. آپ نے دو نفل پڑھے, آگے چلے جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتریے جو براق سے, یہاں دو نفل پڑھیے. کیوں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے, یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ جیسے یہ واقعہ ہوئی, جبریل امین حضور علیہ السلام کو اس قوم کے پاس ہے, وہ قوم جس نے ایمان بچانے کے لیے وہاں پہنچی. آپ اس قوم جب اس قوم کے پاس آپ تشریف لے گئے, ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے اوپر ایمان لے آئے, تو وہ قوم آپ پر ایمان لے آئے. آپ نے ان کو سورتیں سکھائیں, قرآن مجید سکھایا. قرآن مجید سکھانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے, اور تم اس جگہ پہ دنیا سے اتنا دور رہ کر تمہارے ناپ تول کا سسٹم کیا ہے, تم کیسے تم ناپ تول کرتے ہو, کسی کو لینا دینا ہو, غلہ دینا ہو, یا کھانے پینے کی چیزیں دینی ہو, کیسے کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گندم کاشت کرتے ہیں. گندم کاشت کرنے کے بعد جب وہ پک جاتی ہے, پھر اس کو ہم کاٹتے ہیں, پھر اس کو گا کر اس کی جو ہے نا گھیری بناتے ہیں گندم کی, اور اس کو گھر نہیں رکھتے, وہیں پڑی رہتی ہے. ہماری پوری کمیونٹی میں جس کو جتنی گندم کی ضرورت ہوتی ہے وہ جاتا ہے, وہ 4 کلو 8 کلو 10 کلو جس کی جتنے فیملی سائز ہے اتنی وہاں سے لے آتا ہے, اور وہ پکا کر کھاتا ہے. ہم نہ اس کو بات کرتے ہیں کہ یہ زیادہ لے جائے گا, نہ اس کو کچھ دیکھتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے اپنے حساب کے مطابق وہ اتنی لے لیتا ہے کھانے پینے کی اشیاء جتنی اس کو چاہیے. اس لیے ہمارے پاس کوئی ناپ تول کا اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے, اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو کس نے جھوٹ بولا, تو آسمان سے آگ آتی ہے, وہ اس کو اٹھا کر ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے ہم میں کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے مقام
تم رہتے ہو یہ ایک جیسے کیوں؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض کالونیوں میں بعض محلوں میں سیم قسم کے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے رہنے کے لیے یا کوئی بلڈر ایک بناتا ہے اس طرح کے مکان. وہ یہ ایک طرح کے مکان کیوں ہے؟ اس میں کیوں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا مکان ہے کوئی چھوٹا ہے کسی کا نیا ہے کسی کا پرانا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ مکان سب کے برابر اس لیے ہیں تاکہ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ وہ زیادہ امیر ہے اور دوسرے کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں غریب ہوں. جانا ہمارے اندر مساوات ہے اس لیے یہ سارے مکانات ایک جیسے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے سامنے یہ قبریں جو بنی ہوئی ہیں خالی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبریں اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ اگر ہم نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا تو ہمارا انجام جو ہے وہ اس قبر میں جانا ہے. اگر ہم نے کسی کو لوٹا کسی کا حق مارا کسی کا ناجائز مال کھایا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی تو خالی ہاتھ ان قبروں میں جانا ہے. جب ہم نے ساتھ ہم نے کسی چیز کو نہیں لے جانا تو ہم نے قبریں اس لیے بنا کر رکھی ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور مستحضر ہو ہمیں ہمارے لیے کہ ہمارا انجام جو ہے یہ قبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں کر کے آپ وہاں سے تشریف لے آئے معراج پر تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے معراج سے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ومن قوم موسیٰ امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون, جس کا آج ہم درس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ ہے جو پیدا کیا ہے جو حق پر رہا ہے اور حق پر رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایمان قبول کرے گا. اس کے ساتھ ہم نے تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اگر کسی کو خبر دے گی میری کہ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اگر یہود و نصاریٰ یہ دیگر امتوں میں سے دیگر قوم میں سے اگر کوئی شخص میرے امتی کی زبان یا ان کے قلم سے یا ان کی کسی کوشش سے یا کسی طرح سے بھی اگر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر وہ شخص ایمان نہیں لائے گا تو اس کا ٹھکانا سوائے جہنم کے. جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کہاں جائیں گے ایمان جو نہیں لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام کو قبول نہیں کرتے, جیسے قرآن کی آیت فرماتی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی دین اسلام کے آنے کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے قرآن فرماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی فرماتی ہے کیا کہ اسلام کے علاوہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے علاوہ اور کوئی دین جو ہے اسلام کے علاوہ قابل قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص حضور کا نام سننے اور اسلام کو سننے کے باوجود اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا, وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ غزوہ تبوک میں گئے جو آخری غزوہ ہے آپ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے غزوہ تبوک میں, وہاں بہت بڑی ایک جماعت تھی مسلمانوں کی جو تبوک کے سفر میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو وہاں غزوہ نہ ہوا, لڑائی نہیں ہوئی, واپس آ گئے. آپ حضرت کی نماز پڑھنے لگے تو صحابہ کو ڈر لگا کہ کوئی دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے, تو صحابہ نے آپ کے گرد گھیرا باندھ لیا. آپ کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے حضور علیہ السلام کے گرد گھیرا باندھ دیا, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے. جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے گھیرا باندھنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے, کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسن لم یعطہن احد من الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزیں ایسی دی ہیں جو اللہ نے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. پہلی کیا تھی؟ فرمایا نصرت بالروب مسیرت الشہر, مجھے اللہ نے ایسا روب دیا ہے کہ میں اگر ایک جگہ پہ موجود ہوں تو وہاں سے اگر ایک آدمی ایک مہینہ چلتا رہے تو جتنا ایک مہینے میں وہ آدمی سفر کرتا ہے اتنی دور میرا دشمن ہو تو وہاں میرا نام سن کر وہ کانپتا رہے گا، میرے قریب نہیں آ سکے گا. اسلام کی یہ خصوصیت کہ اسلام مسلمان بیچارہ صرف اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پر ٹوپی ہو، اس کے پاس کسی قسم کا ایمونیشن نہ ہو، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو. ہاں جی آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں لوگ جو ہے ان کے پیشاب نکل رہے ہیں. ہاں جی کیا کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ دیکھو جی وہ دیکھو جی وہ مولوی بیچارہ وہ مولویوں کی طرح وہ لگتا ہے، وہ صوفیوں کی طرح لگتا ہے. ہاں جی وہ ان لوگوں کی طرح لگتا ہے، اس کے پاس آپ سمجھتے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو ڈر کتنا ہے. اسلام ایک عام مسلمان سپاہی کے اندر کتنا روگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالروب مسیرا بالشارع، ایک مہینے کی مسافت، دور مسافت. ہاں جی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاز میں نہ اڑتا رہے اور جہاں تک وہ پہنچے گا وہاں اگر دشمن ہے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ وہاں اس کے جسم پر کب کبھی تاری ہے. فرمایا کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت تک جو ہے مجھے روب دیا گیا جو پہلے نبیوں کو نہیں دیا گیا. تو میری فرض کرتے ہیں دشمن تو مجھے دیکھ کر کانپتا ہے، میرا نام سن کر کانپتا ہے. آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں کہ صحابہ جو ہے جب نکلنے کا ارادہ فرماتے جہاد کے لیے تو جو 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 کسی ملک کا بادشاہ ہے وہ آپ کے ساتھ صلح کا پیغام دے کر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لڑائی کی نوبت بھی نہ آتی. ایک بار میں یہ فرمایا. دوسرا فرمایا وجہ لی اللہ کو مسجد ان بتاؤ، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی. پہلے انبیاء کا دور تھا کہ کوئی آدمی اگر عبادت کرنا چاہتا تو وہ اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہ ہوتی جب تک کہ وہ کسی چرچ میں، کسی سینیگال میں، کسی عبادت گاہ میں عبادت نہ کرتا، جب تک وہ پانی سے وضو نہ کرتا، ہاتھ پاؤں نہ دھوتا، اس کی عبادت قبول نہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پوری روح زمین کو مسجد بنا دی. جہاں بھی تم چاہو آئی، اگر تمہیں نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، مسجد دور ہے تمہیں نہیں معلوم، معلوم بھی ہے لیکن تم پہنچ نہیں سکتے، یا پہنچ بھی سکتے ہو لیکن تم مصروف ہو، تو مسلح بچھاؤ، نماز پڑھ دو، تو آپ کی نماز دعا، آپ کی نماز جو ہے اس جگہ پہ قبول ہے جو جو ہے جو مسجد اگر سے نہیں ہے. ہاں جی پھر یہ کہ اگر پانی تمہارے پاس نہیں ہے وضو کے لیے تو مٹی کو ہم نے پاک قرار بنا دیا ہے، مٹی پر ہاتھ مارو اور اس کے ساتھ تیمم کرو، تیمم کرتے ہی اسی پر مسلح بچھا کر تم نماز پڑھ لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو علت لی الارض مسجدا مطہورا، پوری روح زمین جو ہے میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی. یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. مسلمان اپنے ایمان پر جتنا بھی فخر کرے اتنا کم ہے، یہ جو ہے کم کرتی ہے ان لوگوں کی جو اسلام کا مسلمان ہو کر اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سی غلطی کر لی اسلام قبول کرتے. ارے آپ تو فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے ہیں، اور کتنی پیاری امت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں داخل ہوئی. تیسرا فرمایا کہ جو مجھے دیا گیا پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا. وہ اخلت لی الغنا، میرے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی. اگر جہاد میں غنیمت آتی، صدقہ و خیرات کرنا ہوتا تو پہاڑ پر رکھ دیتے، آگ آتی اس کو اٹھا کر لے جاتی، وہ کسی کے کھانے کے کام نہ آتا. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ بہتر فرمایا کہ اب وہ جتنا بھی مال غنیمت ہے یا کھانے پینے کی اشیاء یا صدقہ و خیرات کی ہے، یہ خود کھائے، اپنے گھر والوں کو کھلائے، اپنے پڑوسیوں کو کھلائے، اپنے ساتھیوں کو کھلائے، صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، مال غنیمت بھی پورا ہو جائے گا اور وہ ضائع بھی نہیں ہوگا. تو کتنا بڑا انعام ہے. جی مطلب قربانی کا گوشت ہے یہ صدقہ، اس کا حکم ہے کہ تین حصے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک دوستوں میں تقسیم کرو، ایک غربا میں تقسیم کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سارا خود کھانا چاہے تو خود ہی سارا کھا سکتا ہے، سارا صدقہ کرنا چاہے سارا کر سکتا ہے، سارا دوستوں کو دینا چاہے سارا کر سکتا ہے. یہ اتنے انعامات ہیں. کسی طرح مال غنیمت جو ہے اس کو پہاڑ پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگ اٹھا کر اس کو جلا کر راکھ کر دیں اور قبول ہو جائے، بلکہ خود کھاؤ، اپنے ساتھیوں کو کھلاؤ، اپنے گھر میں استعمال کرو، مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے. تین چوتھا فرمایا ہوتی تو شفا. اللہ تعالی نے مجھے ایک اور فرمایا اللہ تعالی نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، شفاعت مجھے دی، یعنی مجھے اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی کہ ہر نبی کو اللہ تعالی جل شانہ نے ایک دعا کے لیے کہا کہ تو ایک دعا مانگ لے جو تیری مرضی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہر نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی نے ایک ایک دعا مانگ لی، مجھے بھی کہا گیا ایک دعا مانگ لیں، ہم اس کو قبول کریں گے۔ ویسے تو آپ کی ہر دعا قبول ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ایک دعا ایسی ہے جو تم چاہو، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم اس کو ہر حال میں قبول کریں گے جو بھی دعا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے جو مجھے اختیار دیا گیا اس دعا کا، اے میری امت، میں نے وہ تمہارے لیے وہ دعا قیامت میں چھپا کر رکھی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اور میں نے وہ دعا ہوتی تو شفاعت، مجھے جو دعا کے لیے کہا گیا میں نے اس کو چھپا کر رکھا۔ کب کے لیے؟ جب میری گنہگار امت قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھا کر ہر گائے خداوندی میں حاضر ہوگی اور ان کا فخر خان حاضر ہوگا، میں اس دعا کو اس وقت استعمال کر کے اپنی پوری امت کے گناہ بخشا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ ایسا کریم نبی کسی کو ملے اور ہم اس کا ذکر کرنے میں ہچکچائیں، ہم اس کا نام لینے میں کہیں کہ پتہ نہیں یہ اس طریقے سے لینا جائز ہی ہے یا نہیں جائز، اور ہم اس کی سنتوں کو پرچار کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے گھبرائیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر برے وقت میں جو امت پر آنے والا ہے اس کے لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ کر امت کی رہنمائی فرمائے۔ چار، پانچواں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے بوجھ پہ لڑکل کے کام، پہلے انبیاء جو ہے وہ گاؤں کے نبی، ایک خاص وقت خاص قوم کے نبی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے احمر اور اسود کی طرف، گورے اور کالے کی طرف، رومی اور زنجی حبشی کی طرف، یعنی ہر رنگ والا فرد جو ہے اس کی طرف مجھے نبی بنا کر دے گا۔ میں گوروں کا بھی نبی ہوں، میں کالوں کا بھی نبی ہوں، میں ایشین کا بھی نبی ہوں، میں عربین کا بھی نبی ہوں، میں افریقن کا بھی نبی ہوں، میں یورپین کا بھی نبی ہوں، اور سلطن الخلق کافا، میں ہر کالے گورے کا نبی ہوں، میں ہر مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ آیت کیا فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پوری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے۔ ہاں جی، یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ جب آپ سارے مخلوق کی طرف نبی ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے، تو آپ کس کا انتظار ہے کہ کوئی اور بھی نبی آئے، جو وہ کس کی طرف، اس کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ جب آپ سارے انسانوں کی طرف، ساری مخلوق کی طرف نبی ہیں، تو پھر جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے آنے کا؟ وہ کس کی طرف نبی بن کر آئے؟ تو فرمایا میں تمام مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا۔ آگے فرمایا وقتما، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کو میدان تین میں لے کر نکلے، اب وہ تھے دس قبیلے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دس بیٹے، ایک ایک بیوی سے دس، اور ایک جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کا قبیلہ، یہ گیارہ ہو گئے، اور ایک وہ قبیلہ جو چلا گیا تھا، بارہ قبیلے جو تھے وہ وہاں تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان میں بانٹ دیا، بارہ گروہ، بارہ قبیلے بنا دیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب جب وہ 620,000 آدمی میدان سی میں جمع ہوئے، اب ظاہر ہے وہاں نہ پانی ہے، وہاں تو بیابان جنگل ہے اور جو ہے ریت ہے، وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، وہاں سایہ کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی کھیتی باڑی اور گھاس پھوس نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ سائے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے۔ تو اب قوم نے شور مچا، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو کھانے پینے کے لیے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے رب کریم، میری قوم جو ہے اس نے تو مجھے تنگ کیا ہے، کھانے پینے کے لیے چاہتی ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے، انہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اب ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے کوئی بھی، نہ پینے کا سامان ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، نہ ان کے لیے سائے کا کوئی انتظام ہے، اور ایسے جنگل میں وہ موجود ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، میرے حال کو رحم فرما، اور اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما۔ سیدنا موسیٰ علیہ العالمین علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی، فرمایا اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو اس پتھر پر مارو گے تو 12 چشمے نکلیں گے۔ بارہ چشمے اس سے نکلیں گے کہ یہ بارہ قبیلے ہیں یہ لڑیں گے نہیں, ایک ایک چشمہ ایک ایک قبیلوں کے دے دو اور وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے بارہ چشمے کھول دیے, وہ اس سے پانی پیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, عرض کیا ہے رب تعالیٰ, یہاں کوئی درخت بھی نہیں ہے, ان کے لیے سائے کا انتظام ہونا چاہیے, بےچارے بھی گرمی میں مر جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس جگہ کے لیے جتنی جگہ پہ وہ بنی اسرائیل تھے ایک بادل دے دیے, وہ بادل ہر وقت ان کے سائے پر صبح سے لے کر شام تک رہتا جس سے وہ گرمی سے بچ گئے. اب عرض کیا ہے اللہ اے مولا کریم, ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہے کیونکہ 40 سال ہو رہے اس میدان میں, 40 سال یہ اللہ کا عذاب, کیونکہ جب نکلے تھے تو بیت المقدس کو فتح کرنے کی نیت سے نکلے تھے اور نکلے تھے کہ ٹھیک ہے ہم فتح کریں گے عمالکہ قوم سے لڑائی کریں گے, لیکن جب جا کر دیکھا کہ وہ بڑی قوم جابر اور سخت قوم ہے تو کہنے لگی ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑتے. جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے اللہ کا بات ماننے سے انکار کیا, اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا کہ 40 سال تک وہ بیت المقدس پرامس لینڈ جس کو بولتے ہیں وہ 40 سال تک وہ اصل یہودی جو مصر سے نکلے تھے وہ نہیں جا سکے, یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے مر گئے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی مثال ہو گیا, وہ بھی نہیں جا سکے بیت المقدس میں, اور جو بعد میں پیدا ہوئے مصر سے نکلنے کے بعد وہ لوگ جو ہے جب انہوں نے قوم عمالکہ کے ساتھ لڑائی کی اور وہ اریا اور بیت المقدس کو فتح کیا, پھر وہ قوم جو ہے وہ جا کر وہ بیت المقدس میں جا کر آباد ہوئی. تب انہوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بٹیر کے برابر پرندے جو ہیں سمندر کی طرف سے بھیجے جو نچلی ہوا میں چلتے تھے, وہ آتے جب اس میدان اسی میں آتے تو وہاں گرتے اور ان کو وہ لوگ پکڑ کر جو ہے ان کو بھون کر کھاتے, اور صبح جو ہے شبنم کی طرح جو ہے ان کے میٹھی چیز جو ہے وہ ان کے پہاڑوں پر اور میدان پر جمع ہو جاتی جس کو وہ لوگ جمع کرتے. ہر صبح کو وہ پرندے بھی لے لیتے ان کو بھون کر کھاتے, اور جو ہے وہ شبنم کی طرح جو میٹھا ہے وہ بھی کھاتے جس سے ان کا دن جو ہے وہ پورا گزر جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جمع نہیں کرو, اگر جمع کرو گے تو یہ تم سے نعمت اٹھا لی جائے گی. تو انہوں نے کیونکہ وہ قوم ہی ایسی تھی انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا, جب اس کھانے کو جمع کیا تو اس میں بدبو پیدا ہوئی, جب بدبو پیدا ہوئی تو کہنے لگے ان نصر اعلیٰ قوام واحد, اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک قوم تک زندہ نہیں رہ سکتے, ہمیں جو ہے قصہ آیا وسوم آ وادہ سے آسل آ, ہمیں سبزی چاہیے, ہمیں کھیرے چاہیے, ہمیں دال چاہیے, ہمیں سبزی چاہیے, پیاز چاہیے, ہمیں یہ سبزی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان کو یہ ساری نعمتیں ملی. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گرو گرو, اسباط اسباط کہتے ہیں پوتے کو بیٹے کے بیٹے کو, تو چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد تھی, ہاں جی, یا اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد تھی اس لیے اس کو اسباط کہا گیا. ہم نے بانٹ دیا 12 قبیلے گرو در گرو, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی, اذ استسقاه قومه جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو ہم نے کیا وحی کی, یعنی ضرب بعصاک الحجر اس پتھر پر اپنا عصا مارو, فن ہم بجت اپنے حسن کا عشرت آئینا تو اس میں سے 12 چشمے سوچ نکلے, ہر چشمے سے ایک ایک قبیلے نے پانی پیا اور اس کو گھاٹ بنایا اپنا, قد عالم كل اناس مشربهم ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ ہمارا چشمہ یہ ہمارا چشمہ ہے, آپ نے اس کو تقسیم کر دیا. اب جب ان کو گرمی لگی تو پھر اللہ فرماتا ہے وَظَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر سائبان کیا, ان پر ہر وقت جو ہے بادل سایہ کرتا تھا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بدولت, اور یہاں تک کہ اگر ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے, بچے پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایسی قدرت کہ کپڑا ساتھ ہی ہوتا, اور جیسے بچہ بڑھتا اسے کپڑا بھی ساتھ بڑھتا جاتا تھا, کیونکہ 40 سال تک وہ رہے اس میں, اللہ تعالیٰ کے ایسے انعامات تھے. وانزلنا علیہم المن والسلوى اور ہم نے ان پر من و سلوا اتارا, من کہتے ہیں اس کو جو ہم نے بولا کہ شبنم کی طرح ہر صبح کو جب اٹھتے تو کوئی چیز زمین پر پڑی ہوتی اس کو وہ خرچ کر اٹھا لیتے جو میٹھی جو ہے کھانے کے کام آتی, اور سلوا جو ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ سمندر کے پرندے آتے نچلی لوڑا میں جس کو وہ پکڑ کر بھون کر کھاتے اور اتنا مزدار گوشت ہوتا ہے ان کو کسی اور گوشت کسی اور سالن کی طرف ان کی توجہ بھی نہ جاتی. اور ایک روایت یہ آتی کہ آسمانوں سے بنا بھنا ہوا گوشت آتا بٹیر کا یا اس طرح کے کسی پرندے کا جس کو وہ کھاتے. کلو من طیبات ما رزقناکم, اللہ فرماتا ہے کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون, اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنی جانوں کا برا کرتے ہیں. یعنی ادھر وہ نعمت اللہ تعالی نے ان کو دی لیکن وہ بجائے اس کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اللہ کا شکر ادا کرے وہ الٹا جو ہے نافرمانی کرتے اللہ تعالی. اب دیکھیں اس پورے میدان میں بنی اسرائیل ہے اور وہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی تکلیفوں کو دور فرماتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے بنی اسرائیل کی تکلیفیں دور کی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مومن کی تکلیفیں جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مومن کے ساتھ تو دنیا میں نہیں ہے, آخرت کا رشتہ بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی قبر میں جاتا ہے اس سے کیا سوال ہوتا ہے مر ربوں کا. جیسے رب کا رشتہ ایک مرنے کے بعد کسی انسان سے نہیں ٹوٹتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی اس سے نہیں ٹوٹتا. کیونکہ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور رشتہ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں دور کی, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مومن کی قبر کی تکلیفیں, حشر کی تکلیفیں, سکرات کی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دور ہو جائیں گی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اب جب بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد, یہ درس چونکہ گزر چکا ہے اس لیے میں اس کو تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کر رہا, یہ پہلے سپارے میں اور باقی سپاروں میں گزر چکا ہے, میں صرف اس کی مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اب یوشع بن نون ان کے نبی ہیں اور وہ لے کر بنی اسرائیل کو چلتے ہیں اور حکم یہ دیا کہ تم یہ بستی جو عریہ ہے یا بیت المقدس ہے اس میں جاؤ اور جا کر جہاد کرو, اللہ تعالیٰ فتح دے گا. تو جو دروازہ باب الخطہ ہے اس دروازے سے جب تم گزرو تو تم اپنے سروں کو جھکا کر سجدے کی حالت میں پڑھ کر تم جو ہے اس شہر میں داخل ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اب وہ عریہ شہر جو ہے یہ بیت المقدس جو بھی بستی ہے یا بیت المقدس ہے یا عریہ ہے, اس میں حکم ہو رہا ہے کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو اپنے سروں کو جھکا کر یا اپنے رکوع کی حالت میں یا سجدہ کرتے ہوئے تم اس جگہ پہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تم داخل ہو گئے, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, اپنے نیم سے تم پر تمام کر دے گا. جب یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے بجائے اپنی مغفرت کرنے کرانے کے حتا تن کہنے کے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, بجائے حتا تن کہنے کے, حتا تن کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے, یہ اس کے اندر نون لگا کر ہنتا تن کا اللہ میں گندم دے مذاق ہنتا تو ہنتا تو, اور بجائے سر جھکانے کے ایسے اکڑ کر دے اکڑ کر دے. اب اس بستی میں کیوں حکم ہوا کہ تم جو ہے سر جھکا کر جاؤ, کیونکہ عریہ بستی یا بیت المقدس, ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ بیت المقدس کس نے بنوایا, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا, سلیمان علیہ السلام نے بنایا. اور ہم بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کی, جس وقت بیت المقدس مسجد نہیں بنی اس وقت جو تھی وہ عریہ بستی یا بیت المقدس جو تھا وہ برکت والا کیوں تھا کہ وہاں اللہ کے نیک بندوں کی قبریں تھیں, اس لیے کہا گیا. اب بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہیں, یہاں یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں, جہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں, جہاں اللہ کے ولیوں کے نیک بندوں کے مزارات ہیں, ان کی تعظیم میں آپ اس شہر میں داخل ہو تو اس باب الحطہ سے آپ سر جھکا کر اس بستی میں داخل ہو. آج ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں لوگ روزہ کر پر لوگ حاضر ہوتے ہیں بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں تو کیا طریقہ ہے وہاں مزارات پہ جانے کا؟ آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو کہ وہ ہاتھ باندھ کر ایسے سر کو جھکا کر ادب و احترام سے اس ولی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں. ہاں جی یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہ قرآن مجید کی احساس ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح تم جب اس بستی میں جاؤ جہاں اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں نبیوں کے مزار آتے ہیں. ابھی بیت المقدس سے ہی منا اس بستی میں ہم نے برکت رکھی ہے ان بزرگوں کی برکت سے. تم جب اس شہر میں داخل ہو تو اپنی گردنیں جھکا کر بلکہ سجدہ کرتے ہوئے, اگرچہ یہ سجدہ اس شریعت میں حرام ہے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے سجدہ عبادت بھی حرام ہے, لیکن سر کا جھکانا یہ شرک اور کفر نہیں ہے. تو کہا کہ تم سجدہ کرتے جاؤ اور حتہ تم کہتے ہو بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انعامات فرمائے. نہ انہوں نے سجدہ کیا نہ گناہوں کی بخشش مانگی, اکڑ کر جب داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی جس سے سارے کے سارے ختم ہوئے تباہ و برباد ہوئے. اللہ فرماتا ہے وہ اسی لالا مسکنو حاضر کریا تھا, جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں بسو رہو اس شہر میں, کیوں کہ یہ مقدس شہر ہے. جیسے مدینہ منورہ ہے اس میں لوگ رہنے کے لیے جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دعا کرتے تھے, اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اے اللہ مجھے جو ہے شہادت عطا فرما اپنے رستے میں, اور اے اللہ مجھے موت عطا فرما فی بلد رسولک اپنے رسول کے شہر میں. امام مالک ایک مذہب کے امام ہیں, انہوں نے صرف ایک حج کیا مدینہ منورہ ساری زندگی رہے, لیکن مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت باہر واقع ہو, میں مدینہ منورہ میں مرنا چاہتا ہوں. یعنی اگر مکہ میں چلے جاتے حج کرنے کے لیے تو یہ کون سا مہنگا سودا ہے, مکہ میں جا کر فوت ہو جاتے جنت المولا میں جا کر دفن ہو جاتے, لیکن نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا ہم نے حج ایک ہی کیا جو فرض تھا, اب ہم مدینہ منورہ سے اس لیے باہر نہیں نکلتے کہ ہم مدینہ منورہ میں مرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ مدینہ منورہ میں رہنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور وہاں مرنا چاہتے ہیں اس سرزمین میں سانس لینا چاہتے ہیں اس سرزمین میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں, یہ آیت کریمہ فرماتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اے بنی اسرائیل تم اس شہر میں رہو سکونت اختیار کرو. کیوں؟ کہ وہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں, وہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں تھیں, وہ مقدس شہر تھا. اگر اس اریحا بستی میں اور بیت المقدس میں رہنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا جو امام الانبیاء کا شہر ہے یہ تو اور بڑی سعادت ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب کہا گیا کہ تم اس بستی میں رہو بسو وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور جہاں مرضی جہاں سے کھاؤ پیو, وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ, اور کہو اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ادخل الباب اس دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے, ادخل وادخل الباب سجدن, تم اس دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے, نہ غفر لکم خطیاتکم, ہم تمہارے گناہ معاف فرما دیں, ہم تمہارے گناہ معاف فرما دیں. وسنزید المحسنین, ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی, تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی, جو ان میں ظالم تھے انہوں نے بات بدل, بجائے حتہ تم کہنے کے انت تم کہا, بجائے سجدے میں جانے کے بجائے سر جھکا کر جانے کے اکڑ کر گزرے. جب ایسی حالت ہوئی تو فرمایا قیل لہم قولا غیر الذی قیل لہم, جو ہم نے کہا تھا اس کا خلاف کیا, فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا, عذاب بھیجا بما کانوا یظلمون, ان کے ظلم کا بدلہ جو وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی قبریں اور ان کے جو مزارات اور ان کی جگہیں ہیں یہ رحمت کا خزینہ ہے, یہاں رحمت برستی ہے. اب دیکھنے بنی اسرائیل کے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو قرآن مجید صاف فرما رہا ہے, وہاں رہو اس دروازے میں داخل ادب و احترام کے ساتھ داخل. اور یہی جو ہے آپ دیکھ اجمیر شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں, داتا صاحب کے مزار پر دیکھ رہے ہیں, بابا صاحب کے مزارات پر دیکھ رہے ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی, جنہوں نے قرآن سے وفا کی, آج کروڑوں لاکھوں مرتبہ قرآن کی قبر پر پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس پر قائم قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بن کر قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ونفوض أمورنا إلى الله والله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.